لشيخ الإمام الناس حمد الله رحمة الله عليه. اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے مسئلہ نمبر 109 پہ. مسئلہ نمبر 109, امام صاحب فرماتے ہیں التکذیب ببعض ما اخبرت به الرسل عن اليوم الاخر, آخرت کے متعلق بعض مسائل میں رسولوں کی تکذیب کرنا یا جھٹلانا, آخرت کے متعلق بعض مسائل میں رسولوں کی تکذیب کرنا. کما فی قولہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, انہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا, اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور اس سے ملاقات کو بھی جھٹلایا. سورۃ الکہف آیت نمبر 105. ومنہا التکذیب, اور میں سے جھٹلانا بقوله مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا انکار. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4. وقوله واللہ تعالیٰ کا فرمان لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, اس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی, نہ کوئی دوست یار مددگار ہوگا اور نہ ہی شفاعت ہوگی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 254. وقوله واللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الا من شہد بالحق هم یعلمون, الا یہ کہ جو گواہی دیتے حق کے ساتھ اور وہ جانتے ہیں. سورۃ الزخرف آیت نمبر 86. جاہلیت کے بہت سارے مسائل میں سے ایک خطرناک مسئلہ یہ بھی تھا کہ رسولوں کی تکذیب کرتے تھے, جھٹلاتے تھے رسولوں کو. جو رسول علیہ الصلاۃ والسلام پیغام لے کے آتے تھے, ان میں سے جو آخرت کے تعلق سے جو پیغام تھا, تو جاہلیت میں بعض لوگ مکمل طور پہ جھٹلاتے تھے یوم آخرت کو. مکمل طور پہ کیا مطلب ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں, جب بعث کا انکار کیا تو پھر پورے یوم آخرت کا انکار کیا, کیونکہ آخرت, یوم آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے آخرت پر ایمان جو ہے. اور جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے, کوئی مومن یہ کہتا ہے میرا آخرت پر ایمان ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر سب سے پہلا مرحلہ ہے, تو قبر پر بھی اس کو ایمان ہے, برزخ زندگی بھی اس پر ایمان ہے, پھر دوبارہ زندہ ہونا, میدان محشر, حساب ہے, کتاب ہے, نام اعمال ہے, حوض کوثر ہے, پل صراط ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, ان سب چیزوں پر ایمان ہوگا جس میں شفاعت بھی شامل ہے. اگر کوئی شخص, تو جہلیت میں کیا کرتے تھے, بعض لوگ مکمل جوافت کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے صرف یہی دنیاوی زندگی ہے. وقال ان هي الا حياتنا الدنيا, بس یہی زندگی ہے, اس میں موج مستی کرو, اس کے بعد دوسری زندگی ہے ہی نہیں. سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال من يحيي العظام وهي رميم, کون دوبارہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو, گلی سڑی ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس یہ مسئلہ جاہلیت کا کیا ہے کہ آخرت پر مکمل طریقے سے انکار, کوئی آخرت ہوگی نہیں, کوئی قیامت کے دن ہو گئے نہیں. دوسرے قسم کے لوگ اسی زمانے جاہلیت میں ایسے تھے جو بعض چیزوں کا انکار کرتے تھے اور بعض کا اقرار کرتے تھے, اور حقیقت یہ ہے جس نے بعض کا اقرار کیا, بعض کا انکار کیا, گویا کہ اس نے پورے کا انکار کیا. یہ قاعدہ یاد رکھیں. کیونکہ ادھورا ایمان ایمان نہیں ہوتا, ایمان مکمل ہونا چاہیے. یہ آیت کریمہ جو شیخ صاحب نے یہاں پہ پور کی صورت کہف کیا تھا نمبر 105, اگر پوری آیات ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دیں جن کے اعمال خسارت میں ہیں؟ سب سے زیادہ خسارے میں ان لوگوں کے اعمال ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, یہ ایسے لوگ ہیں جن کی سعی دنیا میں رہ گئی, چلی گئی, گمراہ. کو کوئی کام نہیں آئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. عمل تو ان کے پاس ہے لیکن یہ عمل جو ہے ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے, اور وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. نصارہ کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس علیہ السلام کو بیٹا بھی بنایا شریک بھی بنایا تو یہ ان کا ایمان ان کے کسی کام نہ آیا. سمجھتے ہو؟ یہ ایمان کسی کام آیا ان کا؟ کوئی کام نہ آیا. پھر آتا ہے فرمائش آیت نمبر 105 میں, اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا, ولقائه اور اپنے رب سے ملاقات کو بھی جھٹلایا, فحبطت اعمالهم بس ان کے اعمال کارت کر دیے گئے, فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, اعمال کارت ہو گئے, قیامت کے دن ان کا کوئی وزن بھی نہ ہوگا, کوئی بھی عمل باقی نہ رہے گا, سب اکارت ہو جائے گا. تو جہلیت میں بعض ایسے تھے جو بعض چیزوں کا انکار کرتے تھے, اور ان بعض چیزوں میں سے بعض نے بعث کا انکار کیا, بعض نے حساب کا انکار کیا. تو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ مالک ہے اس دن کے, یوم الدین کا, یوم الدین تو ہوگا حساب بھی ہوگا. بعض نے شفاعت کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, تو شفاعت کا منکر ہی آخرت کے بعض مسائل کا منکر ہے. آج کل کے زمانے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں, آخرت پر ان کا ایمان تو ہے, کیونکہ اگر آخرت پر ایمان ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے, لیکن بعض مسائل پہ ان کا ایمان نہیں ہے آخرت کے بعض مسائل میں. مثال کے طور پہ خوارج اور معتزلہ شفاعت کے منکر ہیں. ان کا یہ نظریہ ہے کہ مسلمان جب کبیرہ گناہ کرتا ہے دائرہ سم سے خارج ہو جاتا ہے, جب کافر بن گئے تو کافر کے لیے شفاعت کیا کام آئے گی, اور جو مومن ہیں وہ جنتوں کو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے. شفاعت ضرورت تو گنہگار کو ہوتی ہے نا, کبیرہ گناہ کے مرتکب کو ہوتی ہے. جب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہے ہی کافر, شفاعت کام آئے گی اس کے؟ نہیں آئے گی. تو پھر مومن اس کو ضرورت نہیں شفاعت کو, تو ہے مومن اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو شفاعت کا انہوں نے انکار کر دیا. کس نے کیا؟ خوارج اور معتزلہ نے. یہ الگ بات ہے کہ معتزلہ نے احسان کیا اور یہ کہا کہ دنیا میں وہ کافر نہیں ہے نہ ہی مومن ہے, آخرت میں وہ کافر ہے, اور خوارج نے سیدھا کہا وہ کافر ہے. الغرض بعض لوگوں نے قبر کا انکار کیا, جیسے کہ جماعت المسلمین, یہ جماعت المسلمین جو ہے پاکستان میں اور اب اس کے جو جرسیم انڈیا تک پہنچ گئے ہیں, اللہ سب پر رحم فرمائے. جب شر پھیلتا تو ایسے پھیلتا ہے, اچھوت بیماری ایسے لگتی ہے نا, جرسیم جب پھیلتے تو ایسے پھیلتے ہیں. ان لوگوں کی بدعقیدگی کو دیکھیں, انہوں نے یعنی آخرت کے مسائل میں سے ایک تو قبر کا انکار کیا, پھر آخرت کے مسائل میں سے آخرت کی نشانی بھی تو ہیں, اشراط الساعہ بھی تو ہیں, ان میں سے دجال کا آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, یہ جماعت مسلمی والے ان کا بھی انکار کرتے ہیں. وہ ایک بعض مسائل آخرت کا انکار کرنا, اسی طریقے سے مودودی صاحب انہیں دجال کا انکار کیا, اور عجب باتیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے تھے کہ دجال آئیں گے, کئی صدیں بیت گئی ہیں دجال ابھی تک نہیں آیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف گمان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اور مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ صرف ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی ایک سوچ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی ایک گمان تھا. کئی صدیں گزر گئی ہیں دجال آئے نہیں, دجال آئے گا بھی نہیں. اور بعض لوگوں کا آخرت پر ایمان تو ہے لیکن کمزور ہے, ایمان تو ہے لیکن کمزور ہے, یوں لافرمانیاں کرنے والے ہیں, بدکاریاں کرنے والے ہیں, اب پتہ انسان نافرمانی کب کرتا ہے؟ جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. جہنم کا پتہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا علم بھی ہے، قبر کا علم بھی ہے کہ قبر میں بھی جانا ہے، پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آخرت پر ایمان میں کمزوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مومن کا ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. جہد کے مسئلہ نمبر 110، امام صاحب فرماتے ہیں: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا. جاہلیت میں جو یہودی تھے خاص طور پہ، وہ انبیاء کا بھی قتل کرتے تھے اور اصلاح کرنے والے داعیوں کا اور اچھے لوگوں کا بھی قتل کرتے تھے، جو انصاف سے کام لیتے تھے، اصلاح کرنا چاہتے تھے. جو نبی کو قتل کر سکتا ہے، اسے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے باپ کو چھوڑے گا؟ وہ تو پھر کسی کو قتل کر سکتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 21 میں، 21 میں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کا قتل کرتے ہیں بغیر حق کے، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو عدل انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو بشارت دو عذاب علیم کی، سخت عذاب کی، دردناک عذاب کی بشارت دو. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بشارت عذاب کے لیے دی جاتی ہے؟ بشارت خوشخبری ہے نا، خوشخبری عذاب کے لیے ہوتی ہے یا ثواب کے لیے ہوتی ہے؟ ثواب کے لیے ہوتی ہے نا. آپ اندازہ کریں کہ یہودیوں کا کام دیکھیں، کہ نبی کے قتل کرنے کو بھی اچھا سمجھتے تھے. یعنی جب ترازو الٹے ہو جاتے تو پھر ایسے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو ایسے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے جب ایسے کام کیے ہیں تب ان کے دل پہ مہر لگی ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تو جہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، عدل و انصاف کا حکم دینے والے ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے ہیں، زمین پر اصلاح کرنے والے ہیں، فساد سے روکتے ہیں، فساد سے روکنے والے ہیں، توحید اور سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، شرک اور بدعت سے آگاہ کرنے والے ہیں، یہ عدل انصاف ہے کہ نہیں؟ اسی کا عدل انصاف ہے. اور انبیاء سر فہرست ہیں، سب سے بہترین داعی اور مصلح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر ان کے بعد دینے والے ان کے جانشین، ان کے صحابہ، اور پھر ان کی اتباع کرنے والے. یہ تو تھے یہودی اس زمانے میں. اور دور جاہلیت میں مشرکین عرب نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کو قتل بھی کیا، تکلیفیں بھی دیں، مکی زندگی میں طرح طرح کے عذاب ڈھائے، انہیں تکلیفیں پہنچائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عدل و انصاف کرنے والے لوگ تھے، حق پر قائم رہنے والے لوگ تھے. تو اہل شرک، اہل کفر، اہل بدعت تو کبھی چیزیں اچھی نہیں لگتی. آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں روافض نے کیا کیا، صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہا کہ وہ مرتد ہیں. یہاں تک نہیں، عجب بات دیکھیں آپ، بحار الانوار میں مجلسی لکھتا ہے کہ جب امام مہدی آئے گا سب سے پہلا کام جو کرے گا جانتے کیا ہے؟ عدل و انصاف دنیا میں قائم کرے گا، کافروں کے خلاف جہاد کرے گا. یہی ذہن میں آتی ہے نا باتیں، کہ ہر طرف سے اندھیرے اندھیرے ہوں گے، ظلمات ہوں گے، ناانصافی اور ظلم کی. تو جب کوئی اچھا انسان آتا ہے تو اس نے اصلاح ہی کرنی ہوتی ہے نا. اب ان کے نزدیک مجلسی لکھتا ہے بحار الانوار میں کہ جب مہدی آئے گا, امام مہدی آئے گا, سب سے پہلے وہ مدینہ جائے گا اور اسے رہائش و قبر سے نکالے گا نعوذ باللہ, اور اوپر زنا کی حد قائم کرے گا. ان للہ و انا الیہ راجعون. پھر ابو بکر عمر کی قبر کے پاس جائے گا, ان کو قبر سے نکالے گا اور ان کو سزا دے گا. ہم بات کر رہے تھے دور جاہلیت میں کہ عدل انصاف کرنے والے کو قتل کیا جاتا تھا, رواس نے تو حدیں پار کر دی. ایک تھا صرف زنا کی تہمت لگانا, اور ایک تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکال کر اسے زندہ کر کے پھر اسے مارنا. سبحان اللہ. بہرحال القاعدہ اور طالبان کو دیکھ لیں, جو بھی عدل انصاف کرنے والا شخص ہے, جو بھی ان کے خلاف آگاہ کرتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ جہلیت میں سے ہے, روافض کا یہ راستہ ہے, اور دہشت گردی کے راستے اختیار کرنے والوں کا بھی یہی راستہ ہے. دور جہلیت میں تو ہر طرف ظلمات تھی, ظلم کی تاریکیاں تھیں, اندھیرے تھے, ناانصافی اور ظلم کی. آج کے زمانے میں کیا ہو گیا؟ قرآن بھی ہے, سنت بھی ہے, علماء بھی ہیں, علم بھی ہے, اس کے باوجود بھی یہ ظلمتیں کیوں موجود ہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ علم سے دور ہیں, اس روشنی سے دور ہیں. عدل و انصاف کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عدل و انصاف کو جانتے ہوتا کیا ہے. جو نہیں جانتے ان کے نزدیک ظلم انصاف ہے اور انصاف ظلم ہے, یہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ جاننے کے لیے کہ عدل و انصاف کیا ہے علم کے بغیر ممکن ہے؟ جو علم سے دور ہے تو جہالت میں ڈوبا ہوا ہے, اور جو جہالت میں تو پھر دور جہلی سے کہاں دور ہے؟ وہ دور جہلیت کہتے کیوں ہیں اسے؟ کیونکہ علم کا نور ہی نہیں تھا. آج علم کے نور ہوتے ہوئے یہ مسائل کیوں ہمارے سامنے آتے ہیں بار بار؟ اور اسی طریقے سے اہل بدعت عام طور پہ اہل سنت و جماعت کے علماء کو طرح طرح کے الزامات, اور کبھی ان پر ناجائز کیس کر دیتے ہیں عدالتوں میں, کبھی زبان درازی کرتے ہیں, کبھی جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں, اور کبھی مارتے پیٹتے ہیں, اور وقت آنے پر قتل بھی کر دیتے ہیں. کئی قصے آپ نے دیکھے ہوگا, آپ انڈیا میں رہتے ہیں, پاکستان میں کئی ایسے قصے کہانیاں جو آنکھوں سے گزری ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اپنے حفظ امان میں رکھے. دیکھیں موت تو ایک دن آنی ہے, کوئی سے روک نہیں سکتا. بات یہ نہیں ہے, کہ موت نہیں آنی ہم نے کیا کرنا, بات یہ ہے کہ مرنا کیسے ہے, کس حالت میں مرنا ہے, اور جب مرنا ہے یا موت آئے گی تو کیا اس وقت اللہ راضی ہوگا ہم سے یا ناراض ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ ہم سے راضی نہ ہو جائے. جہلیت مسئلہ نمبر 111. امام صاحب فرماتے ہیں الایمان بالجبت والطاغوت, جبت اور طاغوت پر ایمان لانا. جبت اور طاغوت, جبت جادو کو کہتے ہیں اور طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو شریعت کے حدود پار کر جائے, اسے طاغوت کہتے ہیں. دور جہلیت میں یہودی جادو کا کام کرتے تھے, جادو کو اچھا سمجھتے تھے, اور یہودی اور مشرکین عرب اور دور جہلیت میں سارے کے سارے شریعت کے حد سے ایک تو بالکل دور تھے, پھر پار بھی کر گئے. جب وحی کا نور نہیں تھا تو ویسے ڈوبے تھے ظلمتوں میں, جب وحی کا نور آیا اسے اپنایا, اگر اپنا لیتے تو پھر ان کی یہ حالت نہ ہوتی. ابو جہل, ابو الحکم سے ابو جہل نہ بنتا کبھی, اس کی حکمت میں چار چاند اور لگ جاتے ہیں. لیکن کہاں اس کی حکمت نے اس کا ساتھ نہ دیا. جس نے وحی کے نور کو ٹھکرایا وہ کبھی کامیاب نہ ہوا. سوال نہیں پیدا ہوتا, دنیا جہاں کے دانشور ہو کوئی بھی ہو, اس کا نام اس کی حیثیت دنیا تک رہ جاتی ہے بس, اور اس کو کچھ عرصے کے بعد سے نام بھی مٹ جاتا ہے. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 51 ہے, 51 پوری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا, یعنی یہودی نصیب میں کہ تورات دی گئی تھی, اگر پوری پہ عمل کرتے تو پوری کتاب تھی نا, پوری کتاب ان کے لیے تھی. جب بعض پہ عمل کے بعض کو چھوڑ دیا تو پھر بعض حصے پہ عمل کرنے کو گویا کہ ان کو کچھ نصیب کچھ حصہ دے دیا گیا کتاب میں سے. یؤمنون بالجبت والطاغوت, ان کی حیثیت کیا ہے؟ کتاب ان کو ملی ہے اور اس میں سے کچھ حصہ بھی ان کو ملا ہے, تو ان کا کردار کیسا رہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون, ایمان تو لیتے ہیں, لے کے آتے ہیں کس چیز پر؟ بالجبت والطاغوت, جبت اور طاغوت پہ, ہر غلط چیز پر ان کا ایمان ہے, جادو ہے, جو بھی چیز نافرمانی کا راستہ ہے ان پر ان کا ایمان ہے کہ وہی ٹھیک ہے. شرک, شرک پر ایمان ہے, بدعات الخرافات پر ایمان ہے, اچھے لوگوں کے خلاف زبان درازی کرنا گالی دینا پر ایمان ہے, رسولوں کو جھٹلانا پر ایمان ہے, ہر گندگی پر ان کا ایمان ہے, ہر غلط چیز پر ان کا ایمان ہے. وَيَقُولُونَ, عجب بات, اس سے بڑھ کر عجب بات دیکھیں, وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ کافروں سے کہتے ہیں, یہودی کافر اہل کتاب میں سے مشرک عرب کافروں کو کہتے ہیں, هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, یہ لوگ مومنوں میں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں, ان کا راستوں سے زیادہ اچھا ہے. ہوا کیا کہ مشرکین عرب جب آپ وسلم ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف, یہودوں کو اچھا نہیں لگا جب آپ وسلم جنگ بدر میں بھی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی, جنگ احد میں بھی آخری رزلٹ مسلمانوں کے حق میں تھا, انہوں نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے, ہم عہد تو کر بیٹھے کہ ہم مدینہ کے اندر جو ہے جنگ نہیں کریں گے بلکہ حفاظت کریں گے اور آپ وسلم کا ساتھ دیں گے جو بھی باہر سے حملہ کرے گا, لیکن معاملہ تو خراب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مضبوطی بڑھتی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھیوں کی, اور ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں, اور یہودیوں کے لیے موت ہے کہ اگر اہل ایمان مسلمان جو اہل ایمان موحد اور متبع سنت اگر ان کو تھوڑی سی بھی طاقت کہیں سے بھی ملتی ہے تو ان کی پیروں پر زمین نکل جاتی ہے, ان کو پتہ کہ اب ہمارے خیر نہیں ہے. وہ جب اہل بدعت راج کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, اہل بدعت کو تو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, وہ پتہ اہل بدعت ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. جنہوں نے اپنے دین کو نہیں سمجھا, جو دین پہ عمل کرنے سے کمزور ہیں, جو توحید اور سنت کے راستے قرآن سمجھ سکے, جن کی توحید اور سنت کمزور ہے وہ ہم سے کیا مقابلہ کریں گے؟ تو اصل مصیبت ان کو پڑتی ہے جب اہل ایمان یعنی اہل توحید اور اہل سنت میں تھوڑی سی بھی کہیں سے کوئی تقویت ہوتی ہے یا طاقت ملتی ہے ان کو, تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے. الغرض جاتے ہیں یہودی مدینہ کے بعض یہودی مکہ جاتے ہیں, مشرقی مکہ سے ملنے, جب وہاں پہ گئے بھی کچھ کریں محمد کے آپ ساتھ دیتے ہیں کچھ کریں, جنگ احزاب پھر بعد میں اس لیے ہوئی الغرض, تو مشرکین نے سوال کیا یہ تو بتائیں, سچ سچ بتائیں, آپ ہماری حالت بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ کا گھر ہے, ہم حاجوں کی خدمت کرتے ہیں, انہیں پانی پلاتے ہیں, ستو پلاتے ہیں اور ان کا خاص خیال رکھتے ہیں, ایک تو ہمارا طریقہ ہے, دوسرے محمد کو دیکھے کیا کر کے گیا ہے, یہاں پر رشتے توڑ کے گیا ہے, ہمارے محبوب کو برا بھلا کہہ کے گیا ہے اور اپنے اس اچھی زمین کو بھی چھوڑ کے گیا ہے, آپس میں باپ بیٹے کو لڑوا کے گیا ہے, ہم میں سے اچھا کون ہے؟ یہودی یقینا اپنے دل سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, یقیناً جانتے ہیں, بلکہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں. کوئی شخص اپنے بیٹوں کو, کوئی ایسے شخص جو اپنے بیٹے سے واقف نہیں ہے, بیٹی نہیں بیٹا, ابنا بنات نہیں اولاد نہیں, باپ کے لیے بیٹا زیادہ قریب ہوتے ہیں محبوب ہوتے ہیں. ہاں ماں تو سب کے بارے میں شاید جانتی ہوگی بیٹی کے بارے میں, تو باپ خاص طور پہ بیٹے کے بارے میں ماں سے بھی شاید زیادہ جانتا ہے. کیا جواب دیا؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ، وہ کافروں سے کہتے ہیں یہ جو کافر ہیں، اَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا ایمان ہے جبت اور طاغوت پہ. مومنوں کے پاس کہاں جبت اور طاغوت؟ آپ السلام کی تعلیمات میں کہاں جبت اور طاغوت ہے؟ جبت جادو کفر ہے، طاغوت اس سے بڑھ کر کفر ہے. نافرمانی نافرمانی ہے، کفر ہے اور نافرمانیاں ہیں، سارے کے سارے شریعت سے باہر ہیں. تو جب ان کا ایمان جبت اور طاغوت پہ تھا تو انہوں نے یہ کہا. سبحان اللہ، نافرمانی کی اور ہر درم کی انتہا دیکھیں. الغرض، آج کے زمانے میں یہ تو تھا دور جاہلیت، جادو عام ہے کہ نہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور جادوگر جب جادو کرتا ہے، لوگ اسے بزرگ سمجھ کے، اسے ایک دینی امام سمجھ کے، امام کا مطلب جب کہہ دیا، امام کا مطلب جس کی اقتداء کی جاتی ہے. جادوگروں کو، بعض ایسے جادوگر جو مسجد کے امام ہیں، پتہ ہے وہ ایسے بدکار لوگ ہیں نعوذ باللہ، جو بغیر وضو کی جنابت کی حالت میں رہتے ہوئے جماعت کرتے ہیں. جادوگر جب تک کفر نہیں کرے گا تو شیطان کہاں اس کے ہاتھ میں آتے ہیں. میں نے بتایا تھا جادو کی دنیا میں کہ کانٹریکٹ کیسے بھی ہوتا ہے، اور کس طریقے سے یہ شیطانوں کی مدد سے اور شیطانوں کے ساتھ مل کے جادوگر جادو کرتا ہے. نعوذ باللہ، ان کی جو حمام ہیں ان کی کرسیوں کے نیچے سے قرآن مجید کے نسخے نکالے گئے ہیں. بعض جادوگر خود اعتراف کیا ہے، میں نے بتایا تو تھا آپ کو، شیخ حامد حفظ اللہ جو ہیں سوڈان کے، جب انہوں نے توبہ کی ہے، پہلے بڑے جادوگر تھے، وہ کہتے کہ میں سوڈان میں مجھے قطب سمجھا جاتا تھا، اتنی بڑا درجہ تھا میرا، یعنی صرف مسجد کا امام نہیں، قطب جب کہہ دیا صوفی کو نزدیک کی بہت بلند درجہ ہے قطب کا، مسجد کا امام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو چھوٹا سا مولوی سمجھا جاتا ہے. اور وہ کہتے میرے نیچے 286 جن تھے جن سے میں جادو کرتا تھا. غرض، یؤمنون بالجبت والطاغوت جاہلیت میں، اور آج کے دور میں قرآن اور سنت کی روشنی اور نور کے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کیوں پھیلی ہوئی؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کلمہ پڑھنے والے مسلمان جاتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی چیز گم ہو جاتی، فوراً جاتے ہیں جادوگر کے پاس، کس نے چرائی ہے؟ 200 کی مرغی اگر چوری ہو گئی تو اس کو 300-400 دے کے اس کو زیادہ پیسہ دینا ہے مرغی پتہ کرنے کے لیے کہ کس نے چرائی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ فلان ہے، وہ تو بتائے گا نا. اور پھر فتنہ ڈالنے کے لیے بھائی ہے، بھابھی ہے، بیٹی ہے، فلان ہے، کسی کا نام لے لے گا، اس کو کیا ہے؟ اور لڑوا رہے لوگ، لڑ رہے ہیں. وہ یہی جادوگر ایک تعویذ دیتے ہیں مسئلہ حل کرنے کا، دوسری مصیبت ساتھ ڈال دیتے ہیں، ایک جن بھیج دیتے ہیں ساتھ، تاکہ یہ ہمارے غلام ہی رہے. اور یہی غلامی ہو رہی ہے. عجب بات یہ، پہلے تو یہ ہوتا تھا گاؤں میں، صرف گاؤں کے لیول تک جاہل لوگ کرتے تھے. آج کل پڑھے لکھے لوگ شہروں میں، میں حیران ہو گیا ہوں اللہ، بڑے بڑے شہروں میں پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز، انجینئرز جو ہیں، وہ جادو پہ، یعنی ان کا ایمان بلیو کرتے ہیں، جادو کرواتے، کہتے ہیں علاج تو کروا رہے ہم، جادو کا جادو سے علاج نہیں جائز، سوال نہیں پیدا ہوتا. جادوگر کی تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتے کفر ہے، اور جادوگر کی تصدیق نہ کرنا صرف اس کے پاس جانے ہیں کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن کی نماز نہیں ہے. 40 دن کی نماز اب پڑھیں گے ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. آپ نے قضا نہیں کرنی، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے آپ اس سے محروم رہتے ہیں. 40 دن کی نماز، صرف 40 نمازیں نہیں، 40 یوماً 40 دن کی نمازیں. اور طاغوت میں کیا بات کروں، جو بھی شریعت کی حدیں پار کر جاتا ہے وہ گدے نشین بن جاتا ہے، جو شرک کی دعوت دیتا ہے کھلم کھلا شرک، مزارات کی تعمیر کرتا ہے گدے نشین ہوتے لوگ اس کے قدم بوسی کرتے ہیں، وہ حکم لے رہا ہوتا ہے حرام ہے، پتہ ہے سگریٹ نوشی حکا پینا حرام ہے، وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور لوگوں سے پیسے بھی لے رہے ہیں, لوگ اس کو قدم چوم رہے ہیں, کندھا بوسی ہو رہی ہے. گانے بجانے, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ مزار یہ قبر ہے, ایک ہی مزار چار دیواری کے اندر, یہ مسجد ہے, یہ سامنے قبر ہے, سامنے ڈھول بج رہے ہیں, میوزک بج رہے قوالی کے نام پر, اور دھمال کے نام پر ڈانس ہو رہا ہے, مرد اور عورتیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کے لیے ہے, نعوذ باللہ, اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ یہ وحی الشیطان ہے, وحی الرحمن نہیں ہے. وحی الرحمن تو قرآن اور صحیح حدیث ہے, اس میں کہاں پہ؟ اور بعض مزارات میں جو کچھ حج میں ہوتے وہ ان مزاروں میں ہو رہا ہے. کہتے ہیں وہ بڑے حج کے لیے کیوں جاتے ہو, وہاں پر تو سارے نہیں جا سکتے, میسر تو نہیں ہے, ادھر ہی حج کرے. کبھی کوئی لاش یا باز کلندر کا حج کرتا ہے, کوئی یمن میں ہود علیہ السلام کی قبر کا حج کرتا ہے, اور کوئی کسی نے کعبہ بنایا ہوا ہے, کسی نے سائی بنائی ہوئی, کسی نے مقام ابراہیم بنایا ہوا, کسی نے اپنے اپنے مرضی سے چیزیں بنائی ہوئی. الغرض یؤمنون بالجبت والطاغوت, یہ دور جاہلیت کا مسئلہ تھا. کل تو قرآن اور سنت کی روشنی سے محروم تھے لوگ, اور قرآن اور سنت کی جب روشنی سامنے آئی تو اس کی دھتکار دیا. آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کیا ہو گیا؟ بعض لوگ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ بھی ہے کہ غلط ہے. گدی نشین تو کرتے کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے نا, اس کی گدی جب تک ہے اس کی دنیا ہے, وہ تو نہیں چھوڑے گا. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, ہم تنگ نہیں کرتے, ہمارے کوئی ضرورت نہیں, ہم یہ کہ اس کو کبھی مغفرت نہیں ہوگی, نعوذ باللہ. اللہ کی مرضی ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پہ. لیکن یہ جو لوگ ان کی قدم بوسی کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جہاد کے نام پر دہشت گردی عام ہے. کیا جہاد کی وجہ سے بد امنی عام ہوتی ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں بد امنی پھیل جاتی ہے؟ یہ تو روافض کا راستہ تھا. ابو طاہر قرمطی جو ہے, اس نے حرم پہ حملہ کیا اور طواف کرنے والوں کا قتل عام کیا, کعبے کو توڑا, حجر اسود کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر لوٹ کر لے گئے. بد امنی پھیلانا تو روافض کا کام تھا ہمیشہ سے. یہ جو کہتے ہیں اہل سنت میں سے ہیں, ان کو کیا ہو گئے؟ دور جاہلیت کیا آج بھی کہیں کہیں پہ یہ اندھیر و ظلمتیں نظر آ جاتی ہیں, اور ہر وہ بندہ ذمہ دار ہے اس جاہلیت کا جو ان مسائل کو دیکھتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتا ہے, اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے علم کے مطابق لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کر کے اعلان جنگ کر دو اور سب ہمارے دشمن ہیں, نہیں, اس میں بیچارے لوگ بھی بہت سارے ہیں, سیدھے سادے لوگ ہیں, جاہل لوگ بہت زیادہ ہیں جن کی سادگی سے یہ لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے نا ان کی سادگی سے. صحیح فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اچھی نصیحت سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے, تو نصیحت کریں اچھے طریقے سے. نصیحت کب کریں گے؟ جب ہم کچھ جانیں گے نا, تو ہمیں کچھ جاننا چاہیے کہ نہیں؟ جب تک ہم خود نہیں جانیں گے, علم سے دور رہیں گے, تو پھر کیا کر پائیں گے ہم لوگ؟ تھوڑا سا وقت نکالیں اور علم حاصل کریں. جہل کی مثل نمبر 112, امام صاحب فرماتے ہیں تفویر دین المشرکین علی المسلمین, اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے, کہ مشرکین کے دین کو مسلمانوں کے دین پر فضیلت دینا, مشرکین کے دین کو مسلمانوں کے دین پر فضیلت دینا. اس آیت کریمہ میں سورۃ النساء نمبر 51 میں, 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. جس نے بھی یہ کہا کہ اہل کفر کا دین صحیح ہے, جیسے کہ یہودی نے کہا تھا, تو اس شخص کے اندر اس جاہلیت کے مسئلے کے جراثیم پائے جاتے ہیں, اس کے اندر جاہلیت باقی ہے ابھی. پچھلے زمانے میں تو میں بیان کر چکا ہوں, آج کے زمانے میں دیکھیں بعض ایسے داعی ہیں جو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, ہر بندہ مومن ہے, یہودی بھی مومن ہے, عیسائی بھی مومن ہے, مسلمان بھی مومن ہے, سکھ بھی مومن ہے, اپنی جگہ میں سب مومن ہیں, ہمیں صرف اکٹھا ہونا چاہیے. شیخ حسن طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں, اور کیا لقب دیا گیا یہودیوں نے, نصارا نے کیا لقب دیا ہے, امبیسیڈر آف پیس, امن کا سفیر. یہودی کس کو امن کے سفیر کہے گا, کسی موحد متبع سنت کو کبھی کہے گا؟ وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں کیا؟ سب سے بڑے دشمن یہودیوں کے ہیں اہل توحید اہل سنت. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصرانی جب تک کہ آپ ان کی ملت کو نہ اپنا لو. تو اتنی زیادہ بغض نفرت کرنے والے کس کو یہ ٹائٹل دے سکتے ہیں, جو ان کے ہم نوالا ہم پیالہ ہوگا یا جو ان کے مخالف ہوگا؟ توحید اور سنت کبھی بھی کفر و بدعت کے ساتھ مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی نا. اس لیے پیس کانفرنس میں ایک اسٹیج پر سب اکٹھا کیا ہوا ہے, لگاؤ نعرہ جس کے لگانا چاہتے ہو, مسلمان اللہ کا نعرہ اللہ کا نام لے رہا ہے, کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے, ہندو اپنے رام کو پکار رہا ہے, سکھ اپنے گرو کو پکار رہا ہے, ایک ہی چیز پہ کھڑے کرو. یہ کہا جا رہا ہے کہ سب بھی اللہ کو پکارنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کی یہود و نصارہ کے ساتھ کے خلاف, وقت ضائع کیا نعوذ باللہ, غلط کیا تھا نعوذ باللہ, جب ایک ہی رب کو پکارنے والے تھے جہاد کس لیے بھائی؟ صحابہ کرام نے زندگی ساری مشرق سے مغرب جو اسلام کو پھیلایا توحید کو پھیلایا ہے سب غلط تھا. جب سب کا رب بھی ایک ہے اور سب بھی مومن ہے تو پھر جہاد کس لیے, یہ محنت ساری کس لیے؟ یوسف القرضاوی قطر کا جو مفتی ہے, ہے مصر کا اخوان المسلمین میں سے, وہاں سے بھاگا ہوا ہے, جیسے مفروح ہوتا ہے نا مفروح مجرم, وہاں سے بھاگا ہوا ہے اور قطر میں جا کے مفتی بن گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہودی جو ہے ہمارے بھائی ہیں, یہودی بھی مومن ہیں اور کرسچن بھی مومن ہیں, ایک اعتبار سے وہ بھائی ہیں ہمارے, یہودی مومن ہیں, نصارے بھی نصارے بھی مومن ہیں. اگر یہودی مومن ہے تو پھر پتہ نہیں کافر کون ہے بھائی, عجب بات ہے واللہ. اور شیخ احمد یاسین بعض وہ نہیں جانتے, حماس کے جو لیڈر تھے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہماری جنگ یہودوں کے خلاف زمین کی جنگ ہے, ہمارے بھائی وہ یہودی ہیں ہمارے بھائی کہتا ہے, لیکن ہماری مسئلہ جو ہے زمین کا, آج ہماری زمین کو چھوڑ دیں ہمارے بھائی ہیں, ہمارا مسئلہ زمین کو, ہمیں زمین کو لوٹا ہے, ظلم کیا ہے ہمارے اوپر, اس لیے ہمارے ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہمارا مسئلہ زمین کا حل کر دیں, زمین کو چھوڑ دیں آزاد کر دیں, ہمارے بھائی ہیں وہ, کیا مشکل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عجب بات ہے, یہودی بھی مومن ہیں تو پھر یہودی مومن ہیں نصارہ بھی مومن ہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا, لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة, لقد كفر الذين قالوا ان الله هو عيسى ابن مريم. یہودیوں کے کفر کی تعداد کتنی آیتیں ہیں, ان لله وانا الیہ راجعون. جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ سب جماعت میں شامل ہو جاؤ, رافضی ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, کوئی بھی آنا چاہے, دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, ہم سب ایک ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, بس جماعت کو مضبوط کرنی چاہیے. جماعت مضبوط ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے, تو جماعت کی مضبوطی کے لیے نہ دیکھو کون کون سا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں سب ساتھ چلو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بریلوی ہمارے ساتھ چلے، دیوبندی چلے، رافضی آنا چاہے وہ بھی چلے، دعوت کا کام کریں، نکلنا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے سب. اب رافضی کیا دعوت دے گا بھائی، اس کے پاس ہے کیا دینے کے لیے سوائے رافضیت کے؟ بریلوی کے پاس سوائے بریلویت کی ہے کیا جو آگے دے گا لوگوں کو؟ وہ تو قبر پرسی دے گا آگے جا کے، اور کیا دے گا؟ کہ یہ دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے. ان للہ ان الیہ راجعون. مشرکین کے دین کو تفضیل کرنا مومنوں کے دین پر، یا ان کو اچھا بھی سمجھنا، یا ان کو سراہنا، یا کسی بدعتی کو اچھا سمجھنا، سب ایک ہے. کس اعتبار سے؟ یعنی کہ کفر، نعوذ باللہ، یعنی کہہ رہا کہ یہ سارا کفر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ دیکھیں، دور جاہلیت میں جو ایک بیماری تھی، جو مرض تھی، وہ آج بعد مسلمانوں کو کیوں لاحق ہو گئی ہے؟ کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہم لوگ؟ کیوں اپنی آنکھیں بند کیوں؟ یہی قرآن مجید نہیں پڑھتے وہ لوگ کیا؟ کوئی مسلمان جو قرآن نہیں پڑھتا؟ سب یہی قرآن پڑھتے ہیں، رافضی بھی یہی قرآن پڑھتا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی گروہ ہیں، لیکن سمجھتا کون ہے ان میں سے؟ کون عمل کرتا ہے؟ صحیح عمل کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے. اور پھر اپنا خود اپنے آپ سے سوال کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ میں کہاں پہ ہوں، کس گروہ میں ہوں. اللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اگلا 113 سے ان شاء اللہ شروع کریں گے.
جو سلف میں سے لوگ جو ہیں، جو اسکار سنت کے مطابق تھے، 1, 3, 5, 7, 100, 70، اس کے زیادہ بھی پڑھتے تھے، 1000, 2000, 5000، کبھی طریقہ سلف میں سے ہے؟
پہلی بات یہ کہ سلف نہیں، سلف صحیح لفظ ہے، سلف 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 ہاں، سلف صالحین. بھائی کیا سوال ہے کہ سلف میں سے بعض ایسے بھی کوئی تھے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتے تھے لیکن ہزاروں کی تعداد میں کوئی خاص یعنی نمبر متعین کر دیتے تھے جو سنت سے ثابت نہیں؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں تھا کہ 2000 مرتبہ میں نے تسبیح پڑھنی ہے یا 5000 مرتبہ میں نے الحمدللہ پڑھنا ہے. متعین، تعین کرنے کے لیے دلیل چاہیے. تعین نہیں کرتے تھے، کثرت سے کرتے تھے. الگ ذکر دو قسم کے ہیں، ایک ہے مطلق جس کی کوئی نمبرنگ نہیں ہے، جیسے کہ درود پڑھنا ہے، کس وقت پڑھیں، جتنا بھی پڑھنا ہے آپ کی مرضی ہے، تحمید کرنی ہے، تسبیح کر کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن نماز کے بعد کتنی مرتبہ تسبیح کرتے ہیں؟ 33 مرتبہ. یہاں پہ دلیل آئی ہے. کوئی شخص 200 مرتبہ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں نماز کے بعد، ہم کہیں گے بھائی 200 مرتبہ کس نے کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 33 مرتبہ کے 25 کی روایت بھی آئی ہے، 33 کی روایت بھی آئی ہے، جو حدیث میں وہ پڑھو. لیکن 200 مرتبہ کے کہاں پہ؟ کوئی دلیل تو ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا دین ہے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہے تو دیکھو، نہیں تو پھر کیوں عمل کرتے ہیں؟ تو کثرت سے. اچھا، دوسری قسم ہے جس کی جو مقید، جس کی قید لگائی گئی ہے، مطلق کی کوئی قید نہیں ہے، جو مطلق ہے اس کو قید لگانا بدعت ہے، اور جو مقید ہے اس کو طلاق کرنا بدعت ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں. اب مقید ہے، اس کو اب مطلق کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی خاص وقت کے لیے اس کو جوڑا گیا ہے، آپ اسے ہر وقت کے لیے اپنی مرضی سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بات درست نہیں ہے. بارک اللہ.
اس میں ایک چیز اور تھی کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں جو گرہ لگا کے وہ تاغے کو رکھتے تھے، وہ گنتیاں پولیس سے کرتے تھے. تسبیح کے لیے جب سوال کیا گیا کہ تسبیح پڑھنا بدعت ہے، تو اس کا یہ جواب دیا، سیلف میں سے کچھ لوگ تھے جو گرہ لگاتے تھے اور یہ تسبیحات اپنی زیادہ پڑھنا چاہتے تھے، کرتے تھے.
پہلی بات یہ ہے کہ تسبیح کیا بدعت ہے؟ تسبیح بدعت نہیں ہے، تسبیح کا پڑھنا
کی بات ہو رہی
ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، تسبیح کو صرف پڑھنا نمبرنگ کے لیے بدعت نہیں ہے. بہتر ہے انگل کے استعمال کریں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ انگلیاں گواہی دیں گی. اب تسبیح کا استعمال جو ہے اس اعتبار سے بدعت ہے اگر اس کو مبارک سمجھا جائے، اس کو آنکھوں پہ لگایا جائے، بوسہ دیا جائے، جسم پہ ملا جائے، یہ بدعت ہے. تسبیح کا اپنا کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، صرف آپ استعمال کرتے ہیں نمبرنگ کے لیے، اور جو بزرگ ہیں جو انگلی سے بھول جاتے ہیں وہ تو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تسبیح اس شکل میں نہیں تھی، لیکن کھجور کی گٹھلیاں تھیں، تو کھجور کی گٹھلیوں پر پڑھتے تھے، کھجور کی گٹھلیوں پر، ٹھیک ہے، اس کے قائم مقام اب تسبیح ہے. اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے یا بدعت ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک دلیل موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گرہ لگانا، دھاگے میں گرہ لگانا سے منع کیا گیا ہے، وہ منشر نفاسات فی العقد، دھاگے میں گرہ لگانا، پھر پڑھنا، کچھ بھی پڑھنا جیسے آپ کہتے ذکر کرنا، تو دھاگے پر گرہ لگا کے پڑھنے سلف کا طریقہ تھا ہی نہیں، جادوگروں کا طریقہ تو سلف اس سے بالکل اس کے خلاف تھے، ہاں گٹھی والا طریقہ تھا، گٹھی میں پڑھتے تھے، جو دھاگے پر پڑھ کے کچھ، جو دھاگے پر گرہ لگا کچھ پڑھتے تھے تو وہ تو جادوگر کو تصور کیا جاتا تھا، تو سلف میں سے کون کرتا تھا؟ اللہ علم، میرے علم میں نہیں، اگر ہے تو مجھے دکھا دیں، دلیل دکھا دیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، جزاک اللہ خیر. میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیے، وہ مشر نفذات فی العقد متصرف صحیح کے نزدیک،
پہلے جو قرآن والا سی وہاں پہ
جالیات، جو بھی ہو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، جو بھی ہو
ہاں تو کیا گیا تھا،
ہاں تو ایسا ہے ان سے پوچھنے کے کہاں پہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، اللہ علم. کوئی بھی گناہ ہو، انسان گناہ کرتا ہی تب ہے جب اس کے ایمان میں کمزوری آتی ہے، جب ایمان بلند ہوتا ہے تو پھر وہ نافرمانی سے اور گناہوں سے دور رہتا ہے.
تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ مستغفر لذنبک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان تھا وہ بلند کرنے سے بات سے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے.
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مغفرت کی بات آئی ہے، اس مطلب یہ نہیں کہ آپ سے گناہ کیے تو مغفرت کریں، استغفر اللہ الگ سے عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، ضروری نہیں کہ استغفر وہ پڑھے جو گنہگار ہے، سمجھیں بات کو ذرا، اگر استغفر پڑھنے سے گنہگاروں کے لیے ہوتا تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ کیوں پڑھتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ مجلس میں لغو کی بات کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، یا کوئی غلط بات کرتے تھے، یا نافرمانی کی بات کرتے تھے؟ نہیں، سبق دیتے تھے، سمجھاتے تھے کہ استغفار یہ اللہ کے ذکر الگ سے عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو نماز کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے پاؤں یعنی آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. جس کے پچھلے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو تو پھر کوئی گناہ کو باقی رہتا ہے؟ تو استغفار کیوں کرتے ہیں؟ گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ نہیں، استغفار الگ سے ایک عبادت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدن شکورا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کس لیے پڑھتے؟ اس لیے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور ایک عبادت کرتے. جی ہاں، جی ہاں، بالکل ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں کرتے تھے جیسے کہ گناہ کیا جاتا ہے. اور کیا صغائر ہو جاتے ہیں؟ ہاں صغائر ہو جاتے ہیں، انبیاء سے صغائر کا امکان ہوتا ہے، لیکن جو ہی پتہ چلتا ہے فوراً رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات ایسی چیز ہوئی جس کا اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا ہے، جی عبس و تولی میں دیکھ لیں آپ، اور جنگ بدر کے موقع پہ دیکھ لیں جب جنگ قیدی بنا لیے تھے، تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتے ہوئے، یعنی اب عبس و تولی میں نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے سے کوئی ہو، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے یعنی صورت نازل فرمائیں گے اس تعلق سے. تو یہ چیزیں جو بھی ہیں چھوٹی سی چیزیں ہیں دیکھا جائے تو، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار پسند نہیں تھی کہ یہ ذنب کی شکل اختیار کر گئی ہے. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ صغیرہ یا بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی محفوظ ہے، سبحان اللہ، کبیرہ گناہوں سے انبیاء محفوظ ہیں، معصوم ہیں. صغیرہ گناہ بعض اوقات ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ ہوا ہے، لیکن کب ہوا ہے جانتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہتے تھے، جب شیطان نے کہا وقاسمہما، شیطان نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں تمہارے لیے ناصح امین ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں. تو آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ سنا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اور ان کے گمان میں نہیں تھے کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے. تو جھوٹی قسم کی وجہ سے ان سے گناہ ہو گیا. گناہ کا ہو جانا اور گناہ کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. تو انبیاء علیہ السلام گناہ ہو جاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، خاطئ اور مخطئ میں فرق جو میں نے بتایا تھا، واللہ اعلم.
کیا مومن جو ہے کہ ہر شخص جو ہے خطا کار ہے, پھر ایمان کبھی کامل نہیں ہو سکتا.
کامل تو ہوتا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں ایمان کامل مطلب یہ جیسے گلاس بھر جاتا ہے ویسے بھر جاتا ہے کسی کا ایمان, تو پھر تو سارے انبیاء بن جائیں. کامل ایمان صرف انبیاء کا ہوتا ہے, ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے, بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے, بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ کب روح نکلتی جسم سے ایمان کامل ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری روح قبض کرے جب ہمارا ایمان کامل ہو. اللہ
علیہ جب ایمان کم ہو جائے اور گناہ زیادہ ہونے لگے تو اس کا علاج,
اس کا علاج ایمان کی مضبوطی ہے علم اور عمل سے. علم حاصل کرے اور جو آیات ہیں وعید کی, ڈر کی جو آیات ہیں, کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو امید کے دامن کو پکڑ لیتا ہے, ڈر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے. تو امید کے دامن کو پکڑتے پکڑتے انسان آہستہ آہستہ پھسل جاتا ہے. تو اس امید کے جو ضد میں ہے وہ ہے ڈر, جسے میں نے کہا تھا کہ مومن جو ہے وہ ایک پرندے کے مانند ہے, محبت اور دو پر ہے پرندے کے, جسم پرندے کے محبت کے ہے دو پر, ایک امید ہے ایک ڈر ہے. جب تک یہ تینوں چیزیں ہیں اور یہ تینوں عبادت کی ارکان ہیں, کوئی بھی عبادت ہو جب تک یہ تینوں چیزیں ہیں تو انسان سیدھا ہے. جب اس میں سے ایک کم ہو زیادہ ہو جاتا ہے پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بیلنس رکھنا چاہیے. جب انسان تھوڑا سا بہک جاتا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, ایمان میں کمزوری آتی ہے, تو پھر جو ڈر کا دامن ہے اسے مضبوط سے پکڑنا چاہیے. جو آیات ہیں جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے, جو عید کی آیات احادیث ہیں, جہنم کا ذکر ہے, وہ ذرا پڑھے گا تھوڑا سا ڈر پیدا ہوگا آہستہ آہستہ, پھر انسان گناہوں سے بھی دور ہوتا ہے. اور جب ڈر انسان اپنے دل میں ایک دفعہ یعنی سوچنا شروع کر دے اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دے, آہستہ آہستہ پھر اس کے علم بھی ترقی ہوتی ہے, عمل بھی ترقی ہوتی ہے, تقوی میں بھی ترقی ہوتی ہے, اور ان شاء اللہ اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے. نہیں ضروری نہیں ہے, نہیں امید اور ڈر میں بیلنس ہونا چاہیے عام حالات میں. ٹھیک ہے نا, خاص بعض اوقات حالات ہوتے ہیں جب ایک دوسرے پہ مقدم کر دیا جاتا ہے, کبھی امید آگے کر دی جاتی ہے خاص حالات میں, کبھی ڈر مقدم کر دیا جاتا ہے خاص حالات میں. محبت تو باقی رہتی, محبت میں کمپرومائز نہیں ہے, محبت تو ہمیشہ عروج پہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے. تو ڈر اور امید بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, حالت کی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب انسان مریض ہوتا ہے تب کیا کرنا چاہیے اسے, مرض کی حالت میں امید کی زیادہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, اور اسی طریقے سے جب موت کی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں جو ہیں خاص حالات میں ہوتی ہیں, ورنہ بیلنس ہونا چاہیے دونوں میں. جو انسان زیادہ نافرمانی کرنے پہ اترتا ہے تو ڈر کے دامن اسے ڈھیلا ہو جاتا ہے, اسے مضبوط کرنا چاہیے. جو انسان آگے فرمادار میں بڑھ جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا کچھ سمجھنے کے شروع ہو جاتا ہے, میرے جیسا کوئی نہیں, پھر اسے تھوڑا سا یعنی سمجھنا چاہیے کہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہے. تو دونوں کو علماء فرماتے ہیں دونوں کو بیلنس ہونا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.